بدھ 31 اگست سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. امریکی وزیر خارجہ نے دلی میں کہا پاکستان کو ملک میں موجود شدت پسندوں کے خلاف زیادہ سخت کارروائی کی ضرورت ہے، مگر پاکستان نے اپنے حلیف کے بیان پر یوں تبصرہ کیا،
جب یہاں آئیں گے تو کوئی ایسی بات کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گی، جب ہندوستان جائیں گے تو ایسی بات کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گی.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے پاکستان سے اپنی سرزمین پر دہشت گردی میں ملوث گروہوں سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات انڈیا میں ایک یونیورسٹی کے دورے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہی. مسٹر کیری کا کہنا تھا کہ یہ گروہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی غیر مستحکم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ پاکستان کو اپنی سرزمین پر سرگرم عمل انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیوں کو مزید سخت کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. ہم نے ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا صفایا کرنے کے بارے میں بالکل واضح کر دیا ہے، جو نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بلکہ افغانستان میں امن اور استحکام کے حصول میں ہماری کوششوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں. یہ تھے انڈیا کے دورے پر موجود امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کے الفاظ. پاکستان کی پارلیمان میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے پینما لیکس کی تحقیقات سے متعلق بل ایوان بالا یا سینٹ میں جمع کروایا ہے. تفصیل عبید ملک کی زبانی.
اس بل کے مسودے میں پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دینے کا ذکر کیا گیا ہے. ملک کے خفیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن سے تعاون کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے علاوہ کمیشن کو باضابطہ فوجداری اور ضابطہ دیوانی کے بھی اختیارات ہوں گے، اور کمیشن پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے. حزب مخالف کی جماعتیں اس بل کو صوبائی اسمبلیوں میں بھی پیش کریں گی. سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ اس بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے حکومت کے تعاون کی ضرورت ہوگی.
چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی نے 8 اگست کو صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے صوبے کی پولیس کے سربراہ اور اٹارنی جنرل کو تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے. افغان فوج نے شدت پسندوں سے ایک اہم پہاڑی علاقے کو واپس لینے کے لیے جارحانہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. صوبہ پکتیکا کے ضلع جانی خیل کو طالبان کے قریبی اتحادی گروہ حقانی نیٹورک کے جنگجوؤں نے جمعے کو فوج سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. جانی خیل کے لیے ہونے والی جھڑپوں کے بعد دونوں فریقین کا ہی دعویٰ ہے کہ انہوں نے دوسرے فریق کو بھاری جانی نقصان پہنچایا. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ملک کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بیٹے ساجیب وزید کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں زیر حراست سینئر صحافی کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. 81 سالہ صحافی شفیق الرحمان کو اپریل میں ساجیب وزید کے قتل کی مبینہ سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. ان کے پاس بنگلہ دیش سمیت برطانوی شہریت بھی ہے. مسٹر شفیق الرحمان کے خاندان نے اس الزام کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. امریکی صدارت کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو کے صدر سے ملاقات کرنے والے ہیں. واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو سے آئے تارکین وطن افراد کو منشیات فروش اور ریپسٹ قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. توقع ہے کہ ان کے اور مسٹر اینریک پینا نیٹا کے درمیان نجی سطح پہ ہونے والے مذاکرات آج میکسیکو میں ہی ہوں گے. برازیل کی ایوان بالا جلد ہی اس سلسلے میں ووٹنگ کرنے والی ہے کہ آیا ملک کی صدر دلما روزیف کا مواخذہ کیا جائے یا انہیں ان کے عہدے سے مستقل برطرف کر دیا جائے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک کے معاشی مسائل کو چھپانے کے لیے بجٹ کے اعداد و شمار میں غلط بیانی کی. مس روزیف کہتی ہیں کہ ان کے خلاف مواخذہ دائیں بازو کی بغاوت کرنے کے مترادف ہے. اور اٹلی کے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحیرہ روم میں مزید 3,000 تارکین وطن افراد کے ریسکیو میں تعاون کیا ہے. واضح رہے کہ اتوار سے لیبیا کے ساحل سے 10,000 سے زیادہ افراد کو نکالا جا چکا ہے، جس میں زیادہ تر ایریٹریا اور صومالیہ سے آئے تھے. فن لینڈ کی ایک موبائل کمپنی نے دنیا میں تیز ترین 4G نیٹ ورک سپیڈ کا نیا ریکارڈ قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے. تفصیل بتائیں گی ثنا گلزار.
मोबाइल कंपनी एलिसा ने कहा है कि उसने एक टेस्ट नेटवर्क पर 1.9 गीगाबाइट फी सेकंड स्पीड का कामयाब तजुर्बा किया है, जो उसके दावे के मुताबिक तेज तरीन स्पीड का रिकॉर्ड है। अगर इस दावे को ठीक मान लिया जाए तो ये इंतहाई तेज इंटरनेट सर्विस एक ब्लू रे फिल्म को 44 सेकंड में डाउनलोड कर सकती है। ताहम तजियाकारों ने इस दावे के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया है। टोटल टेलीकॉम के असिस्टेंट एडिटर निक वुड ने कहा है कि 1.9 गीगाबाइट फी सेकंड नेटवर्क कायम करने का ये मतलब नहीं कि सारफीन इस रफ्तार का मोबाइल ब्रॉडबैंड हासिल कर सकेंगे।
ये BBC उर्दू सर्विस है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
रिश्तेदारों ने रहीम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइल जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं। इटली में हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3,000 अफराद को बोहरे रूम में डूबने से बचा लिया गया है। इसके अलावा दूसरे मौजूदात भी प्रोग्राम में शामिल हैं। पहले आज का अहम मौजू। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने आज भारतीय दारुलहकूमत दिल्ली में कहा है कि पाकिस्तान को उन शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जिनकी पनागाहें उसकी सरजमीन पर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग कोई एक मुल्क अकेले नहीं जीत सकता और ये कि गुज़श्ता चंद महीनों में पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ जंग में पेशरफ्त की है। जॉन कैरी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल मुज़ाकरात में शिरकत के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली से नामानिगार सुहेल हलीम की रिपोर्ट।
जॉन कैरी स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल मुज़ाकरात के लिए दिल्ली आए थे। मंगल की शाम अपनी भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और फिर आज दिल्ली के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज के तुलबा से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को ये वाज़ह पैगाम दिया कि उसे शिद्दत पसंदों के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने की जरूरत है।
पाकिस्तान has work to do in order to push harder against its
पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से सरगर्म शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और इन लोगों की पनागाहें खत्म करने में उसे हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि इन तंजीमों की सरगर्मियों से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते भी मुतासिर हो रहे हैं और अफगानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशें भी।
दिल्ली में जॉन कैरी ने दहशतगर्दी के मसले पर इंडिया के मौकिफ की तायीद की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में पाकिस्तान ने भी भारी कीमत अदा की है और इस मुश्किल लड़ाई में सबको उसका साथ देना चाहिए।
The Pakistanis have suffered greatly from this terrorism in their own country. More than 50,000 people have been killed.
इससे पहले सुषमा स्वराज ने कहा कि दहशतगर्दी के खतरे पर इंडिया और अमेरिका का नजरिया एक ही है।
सेक्रेटरी कैरी और मैंने आतंकवाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अहम चुनौती है और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस मुद्दे पर हमारे विचार बिल्कुल एक जैसे थे। There was a meeting of minds on this issue.
और इस नजरियाती मुमासलत ने वाशिंगटन में एक फौजी मुआहदे की शक्ल अख्तियार की है, जिसके तहत दोनों मुल्क अपने फौजी साजो सामान की मरम्मत और ईंधन वगैरह की सप्लाई के लिए एक दूसरे की फौजी तंसीबात इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मुआहदे से कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातें नाखुश हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने इंडिया की फौजी नावाबस्तगी की पॉलिसी तर्क कर दी है और वो इस मुआहदे के नतीजे में किसी फौजी कार्रवाई में उलझ सकता है। लेकिन इंडिया के वजीर दिफा मनोहर पारिकर का कहना है कि इस मुआहदे के तहत न फौजी ठिकाने कायम किए जाएंगे और न ही अमरीकी फौजियों को इंडिया में तैनात करने की इजाजत होगी। बहरहाल इस मुआहदे को साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती हुई सरगर्मियों के तनाजुर में देखा जा रहा है। इंडिया और अमेरिका दोनों को चीन की सरगर्मियों पर तश्वीश है और दोनों की इस नई कुर्बत में शायद चीन का भी कुछ किरदार है। सुहेल हलीम BBC दिल्ली।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी के भारत में इस बयान के बाद मैंने पाकिस्तानी वजीर आजम के मुशीर बराए उमूर खारजा سرتاج عزیز سے پوچھا کہ عالمی برادری شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہتی بھی ہے مگر ایک ہی سانس میں ڈو مور یعنی مزید کچھ کرو کی گردان بھی لگاتی ہے، تو پاکستان اپنے حلیفوں اور عالمی برادری کو اپنی کاوشوں کے بارے میں مطمئن کیوں نہیں کر پاتا؟
اصل میں بات یہ ہے جی کہ دو تین سال سے جب سے یہ افغانستان سے امریکہ کی فورسز کم ہو رہی ہیں اور جو کانفلکٹ زون ہے بڑا وہ اب افغانستان کی جگہ مڈل ایسٹ ہو گیا ہے، تو امریکہ نے اپنی ایشیا پیوٹ کی پالیسی شروع کی ہے اور ظاہر ہے کہ انڈیا اس میں زیادہ فٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہے چائنا کا جو گروئنگ انفلوئنس ہے اسے کاؤنٹر کرنا، تو انڈیا اس کے لیے ریلیونٹ ہو جاتا ہے اور یہ کوآپریشن ان کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ان کے ڈیفینس اگریمنٹ بھی ہوئے ہیں، اکنامک اگریمنٹ بھی ہوئے ہیں، اسٹریٹجک الائنس ایک طرح کا بن رہا ہے۔ اس دوران جو پورا علاقہ ہے اس میں چائنا اور رشیا مل کے یوریشیا اور جتنی کنیکٹیوٹی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن وغیرہ یہ بھی پھیل رہا ہے، جس طرح انڈیا ان کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور ایس سی او سی بھی کر رہا ہے، تو پاکستان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ چائنا سے ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں لیکن امریکہ سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ ہم تو 40 سال سے ان کے ساتھ تھے کولڈ وار کے زمانے میں، تو وہ جو ٹیررزم کی بات ہے جب انڈیا میں ہوں گے تو یہی بات کریں گے کہ جی ٹیررزم میں اور کوآپریشن ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے امریکہ کو بھی پتا ہے اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان نے ٹیررزم میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ میرا خیال ہے کسی اور ملک میں، ساری دنیا میں ٹیررزم کا جو وبال ہے وہ بڑھ رہا ہے، صرف پاکستان میں کم ہوا ہے خدا کے فضل سے، لیکن انڈیا کا خواہش یہ ہے کہ ہمیں کریڈٹ نہ ملے اس کا، اور وہ اپنا پرانا جو نیریٹو ہے کہ جی وہاں خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے سب دنیا کہہ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے، وہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے۔
سرتاجی صاحب، پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہراول دستہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ، کیا یہ سفارتی تقاضا نہیں ہے کہ جان کیری جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے وہ اس طرح کے بیانات بھارت میں جا کر نہ دیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو؟
خیر بدنامی بھی نہیں ہوتی، وہ تو توقع ہے، دنیا تمام دہشت گردی کی باتیں کرتی ہے تو سب کہتے ہیں ایوریبڈی شڈ کوآپریٹ، لیکن میرا خیال ہے میری بھی ابھی سیکرٹری کیری سے ملاقات ہوئی تھی لاؤس میں، تو میں نے ان کو بتایا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک پرسپشن ہے پرانا کہ افغانستان میں ہمارا جو رول ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن افغانستان کے اپنے انٹرنل سچویشن میں جو ہو رہا ہے 2014 کے بعد وہ وہیں پہ ہو رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ اور ریکنسیلیشن کے ذریعے ہے، لیکن ابھی تک اس پہ راضی نامہ نہیں ہوا، تو بڑی یہ پیچیدہ صورت حال ہے تمام کی، اور اس میں جب یہاں آئیں گے تو کوئی ایسی بات کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گی، جب ہندوستان جائیں گے تو ایسی بات کریں گے جو انہیں سوٹ کرے گی۔
انہوں نے نام لے کر لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک کا کہا ہے کہ ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہوئی جو دوسری تنظیموں کے خلاف ہوئی ہے، کیا پاکستان واقعی ایسا کر رہا ہے کہ وہ چوز کر رہا ہے کہ کس کے خلاف کارروائی کتنی کرنی ہے؟
لیکن ہمارا آپریشن ضرب عز میں بھی اور نیشنل ایکشن پلان میں بھی وداؤٹ ڈسکریمنیشن اکانی نیٹ ورک کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، باقی ہم بتدریج باقیوں کے خلاف بھی جو یو این سینکشنز امپلیمنٹ کر رہے ہیں جماعت الدعوہ کے خلاف اور گریجولی کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کا بڑے اوپر چل کے اعلان کریں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ امریکہ کو خوش کرنا ہے یا ہندوستان کو خوش کرنا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں امن چاہیے، تو ان کو آہستہ آہستہ نظر آ جائے گا۔
لیکن جیسے لشکر طیبہ ہے سرتاجی صاحب، لشکر طیبہ ہے یا جیش محمد ہے، ان کے رہنما پاکستان میں ہیں اور وہ کھلے پھر رہے ہیں، حافظ سعید ہیں، ذکی الرحمان لکھوی ہیں،
نہیں ان پہ بہت پابندی ہے جی، ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ، ان کی فنڈ ریزنگ جتنے بھی ہیں وہ چلی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جب کشمیر کا مسئلہ آتا ہے ان کو موقع ملتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بات کرنی ہوئی، انڈیا کے یہ کی اسٹریٹجی ہے، دنیا کس ملک نے 3 سال میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے، اب ٹیررزم جو ہے مڈل ایسٹ میں دیکھیں کیا حالت ہے اور داعش بھی ہر جگہ پھیل رہی ہے، ہم نے خدا کا شکر ہے کہ پورے فاٹا میں اپنا رٹ اسٹیبلش کیا ہے، آئی ایس ایس ابھی تک داخل نہیں ہوئی اور اب مزید فاٹا ریفارم کے ذریعے بارڈر کو اور مضبوط کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کو نظر آ جائے گا ان شاء اللہ، مجھے امید ہے کہ امریکہ بھی کنوینس ہو جائے گا کہ ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں ڈیسائسولی اور وداؤٹ ڈسکریمنیشن تو ان کو نظر آ جائے گا۔
لیکن جیسے پاکستان کی بارہا کوشش رہی ہے کہ انڈیا سے بھارت سے کسی طرح مذاکرات بات چیت دوبارہ شروع ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جان کیری کو یہاں پر بھارت پہ زور دینا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان سے بات چیت کرے، نہ کہ وہی بیان دہرائے جو انڈیا دہراتا رہا ہے؟
ہاں اس بات میں ہمیں مایوسی ہوئی ہے اور میں نے P5 کے جو نمائندے تھے انکلوڈنگ امریکہ ان کو پچھلے ہفتے یہ بات کھل کے کہی تھی کہ ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس سے بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات پہ جس طریقے سے یہ لوگ آواز اٹھاتی ہیں، سب لوگوں نے اس پہ کنسرن شو کیا، کسی نے کنڈیم نہیں کیا، 80 لوگ مر گئے ہیں، 6,000 زخمی ہوئے ہیں، 200 نوجوان اندھے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ نوٹس لیا ہے بین الاقوامی برادری نے وہ بالکل ناکافی ہے، اور جس طریقے سے ایک رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کو پیسفل طریقے سے کیا جا رہا ہے, کوئی اس میں کراس بارڈر نہیں ہے, بالکل انڈیجنس موومنٹ ہے. اور اسی لیے انڈیا جو ہے وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو لگے کہ یہ کشمیر کی موومنٹ نہیں ہے, کراس بارڈر ہے. وہ 200,000 آدمی جو مظفر وانی کے جنازے میں آئے تھے وہ سب باہر سے آئے ہوئے تھے, اور آل لوکل. تو یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ
ساری چیز کا نوٹس لینا چاہیے؟
تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں
وہ جو مسئلہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو مسئلہ ہے ان کی براڈر ایشو ہے, اس کے لحاظ سے ہندوستان کو اپنے کیمپ سے زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہتے.
ٹھیک ہے,
ضرورت تو ہے اس قسم کے,
لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تنہا رہ گیا ہے عالمی برادری میں کشمیر کے مسئلے پر بھی اور شدت پسندی کے مسئلے پر بھی, اگر اس طرح کے بیانات حلیفوں کی طرف سے آئیں گے؟
کشمیر کا مسئلہ دنیا نے نہیں حل کرنا, کشمیروں نے خود حل کرنا. جو لوگ ایک دفعہ خون دینے کو تیار ہو جائے آپ کے لیے, اس کو کوئی نہیں دبا سکتا, وہ تو ادھر سے ہوگا. اور باقی ہمارے تعلقات چائنا سے, رشیا سے, مڈل ایسٹرن کنٹری سے, وہ اب ری الائنمنٹ میں. اب ہندوستان کے تعلقات کون سے اپنے نیبر سے اچھے ہیں, سب کے ساتھ ان کی کشیدگی ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا سمپلسٹک نہیں ہے کہ ہم تنہا رہ گئے ہیں, یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ ہو رہا ہے ہمارے اس وقت. جو ری الائنمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں, وی آر پروبلی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری.
یہ تھے پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز, جن کا کہنا تھا کہ جان کیری جب پاکستان میں ہوں گے تو وہ بیان دیں گے جو پاکستان کو پسند ہو, اور اسی طرح جب بھارت میں ہیں تو وہ کچھ کہا جو بھارتی قیادت کو بھایا. میں نے پاکستان میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم سے پوچھا کہ امریکہ اور پاکستان دیرینہ حلیف ہیں, تو کیا جان کیری کا بیان واقعی سفارتی کھپت کے لیے تھا یا اس کے کچھ اور معنی بھی ہیں؟
اس میں ابھی جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. اب سوال اٹھتا ہے کہ کس حد تک اس پہ عمل ہو رہا ہے, کتنا ہوا ہے, کتنا نہیں ہوا ہے, کتنا کا تقاضا ہے, یہاں پہ بحث ہو رہی ہے. جو ہندوستان کے حوالے سے جو بیان دہلی میں دیا انہوں نے, اس میں تقریباً انہوں نے بھارت کی پوزیشن کو انڈورس کیا ہے کراس بارڈر دہشت گردی کے حوالے سے, جس کا تعلق کشمیر سے ہے. اور اسی طرح کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا واشنگٹن میں وزیر اعظم مودی اور صدر اوباما کی طرف سے, اس میں بھی یہ لوگ یہ نام شامل کیے گئے تھے. تو پاکستان پہ اب یہ دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی کہ یہ ان عناصر کے خلاف بھی کاروائی ہو, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے عالمی پریس میں بھی اور عالمی ادارے یا حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو تو ختم کر رہا ہے جس سے پاکستان کو خدشہ ہے یا نقصان پہنچتا ہے, لیکن ان سے آنکھیں بند کیے ہے جو پاکستان کو تو نہیں لیکن اور لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ پاکستان علاقائی طور پہ تنہائی کی طرف چلا گیا ہے. یہ جو سہ طرفہ جو محاذ بنا ہے امریکہ, انڈیا, افغانستان, اس سے یقیناً اسلام آباد اور راولپنڈی میں تشویش آئی ہوگی.
تو پاکستان کو امتیاز عالم صاحب تشویش تو یقیناً ہوگی, لیکن پاکستان پھر اس سلسلے میں کچھ کرتا کیوں نہیں ہے, یا پاکستان ان کو باور کرانے میں کیوں ناکام ہے کہ جی ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے ہیں؟
یہ جو بیچ میں شوشہ آیا تھا کہ افغان طالبان سے بات چیت کی جائے اور پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے, تو اگر پاکستان ان کے خلاف بھرپور کاروائی کرتا تو وہ اثر و رسوخ کہاں استعمال کیا جا سکتا تھا کہ وہ بات چیت پہ راضی ہوتے اگر پاکستان کی توپیں انہیں مار رہی ہوتی ہیں؟
اچھا امتیاز عالم صاحب, یہ تو مغربی محاذ کی بات ہو گئی, افغانستان کی طرف بات ہو گئی, لیکن بھارت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے اب بھارت کی آواز میں اپنی آواز ملائی ہے, اس میں انہوں نے لشکر طیبہ کا نام لیا ہے, جیش محمد کا نام لیا ہے. پھر دوسری طرف دیکھیں تو ملا اختر منصور پاکستان میں مارے جاتے ہیں, خالد شیخ وہاں سے گرفتار ہوتے ہیں, اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی وہاں ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان میں بھی تو کچھ کمزوریاں ہوں گی نا؟
دیکھیے, ایک تو کمزوری مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جو ہماری سرکاری اعلان شدہ پالیسی ہے کہ کسی دہشت گرد میں ہم تمیز نہیں کریں گے, اور راحیل شریف کہتے رہے ہیں بار بار کہ آخری دہشت گرد تک کو صاف کر دیا جائے گا. ساتھ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو ابھی تک تو آخری دہشت گرد مارا نہیں گیا ہے. یہ بھی درست ہے کہ زمین استعمال ہوئی ہے ماضی میں افغانستان کے حوالے سے, اب بھی ہو رہی ہے, مکمل طور پر رکی نہیں ہے. لیکن اب جو کشمیر کے حوالے سے جو بھارت بات کر رہا ہے کہ جی سارا بیرونی ہاتھ ہے, تینوں ملکوں میں یہ ہو رہا ہے, پراکسی جنگ چل رہی ہے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے. جیسے بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہندوستان مداخلت کر رہا ہے اور مودی نے بیان بھی دے دیا ہے کہ بلوچستان کے ہم آزادی کے ساتھ ہیں. اسی طرح جب ہندوستان میں مسئلہ کشمیر کا بنتا ہے وہاں لوگوں کو مارا جاتا ہے, پاکستان جمہوری حقوق کی خلاف ورزی کی بات اٹھا لیتا ہے. لیکن یہ ملک اپنے اپنے لوگوں کے مسئلے کو جمہوری طریقے سے سیاسی طور پہ اور پرامن طریقے سے حل کرنے کے تیار نہیں ہے. کیا بھارت کی حکومت تیار ہے کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کے عوام کے ساتھ کے لیے حل کرنے کے لیے تیار ہے پرامن طریقے سے؟ کیا پاکستان بلوچستان کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے بہت سیریس ہے نظر آتا ہے؟ کیا افغان حکومت جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے اپنے ہم وطن ہیں یہ افغان طالبان, کیا وہ سیریس ہیں اس سے بات چیت کر کے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چل رہی ہے پروکسی وار اور یہ دو سب کو ختم کرنی چاہیے, بھارت کو بھی, پاکستان کو بھی, افغانستان کو بھی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک پروکسی وار بند کرے دوسرا چلاتا رہے.
امتیاز عالم صاحب, جان کیری جنوبی ایشیا کے دورے پہ آئے ہیں, پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا حلیف ہے, صفحے اول بالکل اگلے محاذ پر ہے. جان کیری صاحب بنگلہ دیش تو جاتے ہیں, بھارت جاتے ہیں, لیکن اس دورے میں پاکستان شامل نہیں ہے, یہ کچھ اچھمبے کی بات نہیں؟ کچھ
نہیں اچھمبے کی بات نہیں ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکی ناراض ہیں, خوش نہیں ہیں, پاکستان امریکہ کے تعلقات نیچے گرے ہیں, ان میں کافی مسئلے ہیں, کافی اس کا لیول کم کر دیا گیا ہے. تو یہ اس لیول پہ غالباً یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ کیری ادھر نہیں آئیں گے, کیوں کیری اپنا ویٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں ہندوستان کے سائڈ پہ, وزن وہاں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ افغانستان اور یہ مل کر اب تینوں بات چیت کریں گے, تو اس کا مطلب ہے وہ چار رکنی جو گروپ تھا چین پاکستان امریکہ اور افغانستان کا, وہ ختم ہوا, ایک نیا کوئی سب بندی ہو رہی ہے. لیکن باہر کیف اس میں بھلے بھارت ہو یا افغانستان ہو, اس میں پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے بغیر یہ معاملے حل ہونے والے نہیں ہیں, بھلے وہ دو طرفہ ہوں, بھلے وہ سہ طرفہ ہوں, بھلے وہ علاقے کی سطح پہ ہوں.
یہ تھے پاکستان میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھارتی فورسز کے ہاتھوں شمالی گاؤں لاڈورا میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد اب تک ہلاک ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے. وادی میں تقریباً 2 ماہ سے مسلسل کرفیو اور ہڑتال کی وجہ سے پوری آبادی محصور ہے. اب سے کچھ دیر پہلے سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسرور نے بتایا,
شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں آج مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ کے دوران کئی نوجوان زخمی ہو گئے, جن میں سے ایک نوجوان 18 سالہ دانش منظور کی ہسپتال میں موت ہو گئی. یہ پہلا موقع ہے پچھلے 55 دنوں کے دوران کہ حکومت نے آج دعویٰ کیا تھا کہ پوری وادی یعنی سبھی 10 اضلاع میں سے کرفیو ہٹا لیا گیا ہے, لیکن کرفیو ہٹانے کا اعلان ہوتے ہی سبھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور کئی بستیوں میں لوگوں نے مظاہرے کیے اور ہند مخالف نعرے بازی کی, جس کے دوران فورسز نے ان پر فائرنگ کی, پیلٹس بھی فائر کیے گئے اور کئی جگہوں پہ لاٹھی چارج کیا گیا. اور اس دوران آج بھی 80 کے قریب نوجوان ان تصادم آرائیوں کے دوران زخمی ہو گئے ہیں. اس دوران گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پولیس نے تصدیق کی ہے کہ 2500 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, جن میں ملازم انجمنوں جو سرکاری ملازمین کی انجمن ہوتی ہے ان کے رہنماؤں اور علیحدگی پسند رہنماؤں اور دوسرے تاجر برادری کے کچھ رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں. تو اس دوران حکومت کا کہنا ہے کہ 4 ستمبر کو آل پارٹی ڈیلیگیشن جو ہے حکومت ہند کی طرف سے یہاں بھیجا جا رہا ہے, جو بھی بھارت کی حکمراں یا حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو یہاں بھیجا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے یہ کرفیو کو ہٹانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, لیکن کرفیو ہٹتے ہی یہاں دوبارہ کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور کئی علاقوں میں آج بھی جب مظاہرے ہو گئے تو اس کے بعد وہاں پہ کرفیو دوبارہ نافذ کیا گیا.
سری نگر سے یہ تھے نامہ نگار ریاض مسرور. اور اب چلتے ہیں بلوچستان, جہاں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے افغان طالبان کے سابق امیر ملا اختر منصور کو پاکستانی شناختی دستاویزات کی فراہمی میں مدد دینے کے الزام میں ایک اور گرفتاری عمل میں آئی ہے. گرفتار ہونے والا شخص ایک قبائلی رہنما ہے جسے افغانستان سے متصل سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ سے گرفتار کیا گیا ہے. تفصیل کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی زبانی.
قبائلی شخصیت ملک محبوب نورزئی کی گرفتاری سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ سے عمل میں لائی گئی. کوئٹہ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایک افسر نے بتایا کہ ملک محبوب نے کاؤنسلر کی حیثیت سے ملا اختر منصور کی پاکستانی شناختی دستاویزات کی تصدیق کی تھی. ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق گرفتاری کے بعد ملک محبوب سے ایک غیر ملکی کو جعلی شناختی دستاویزات حاصل کرنے میں مدد دینے پر تفتیش کی جا رہی ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ نہ صرف ملا اختر منصور کو ولی محمد کے نام سے پاکستانی شناختی کارڈ فراہم کیا گیا تھا, بلکہ ان کو سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ سے لوکل سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا تھا. ایف آئی اے کے اہلکار نے بتایا کہ ان جعلی دستاویزات کے اجرا کے سلسلے میں پہلے بھی نادرا اور دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ موجودہ اور ریٹائرڈ ملازمین کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے بعض کو بعد میں ضمانت پر رہائی ملی۔ یاد رہے کہ افغان طالبان کے سابق امیر ملا اختر منصور بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی ضلع نوشکی میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ سرکاری حکام کے مطابق اس سال مئی کے آخری اشرے میں ان پر اس وقت ڈرون حملہ کیا گیا تھا جب وہ ایران سے متصل سرحدی شہر تختان سے کرائے کی ٹوڈی کار میں کوئٹہ کی جانب آ رہے تھے۔ اس حملے میں ٹوڈی کار کے ڈرائیور محمد اعظم بھی مارے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والے ڈرائیور کے رشتے داروں کی درخواست پر نامعلوم امریکی حکام کے خلاف نوشکی میں مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا، لیکن تاحال اس مقدمے کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آج سیربین کا بڑا موضوع امریکی وزیر خارجہ کا وہ بیان ہے جو انہوں نے بھارتی دارالحکومت دلی میں دیا۔ وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ پاکستان کو ان شدت پسندوں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف زیادہ سخت کارروائی کی ضرورت ہے جن کی پناہ گاہیں پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں کی۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے۔
پاکستان کے ون ڈے کپتان اظہر علی نے انگلینڈ کے خلاف تیسرے ون ڈے میں 169 رن سے شکست اور ساتھ ہی سیریز ہار جانے پر سخت مایوسی ظاہر کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم تینوں میچوں میں انگلینڈ کا مقابلہ نہ کر پائی۔
ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہے، یہاں پہ انگلینڈ میں آ کے انگلینڈ سے سیریز جیتنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب وہ نہیں ہو سکتی۔
اظہر علی کی قیادت میں پاکستانی ٹیم چوتھی ون ڈے سیریز ہاری ہے۔ انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے، اور چوتھا ون ڈے کل ہیڈنگلے لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کے بیٹس مین ایلکس ہیلز کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بات معلوم نہ تھی کہ وہ انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ انفرادی اسکور کا ریکارڈ قائم کرنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ ایلکس ہیلز نے 171 رنز بنا کر رابن سمتھ کے 167 رنز کا 23 سالہ پرانا ریکارڈ توڑا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر انوراگ ٹھاکر نے 4 روزہ ٹیسٹ میچ کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو 2 درجوں میں تقسیم کرنے کی بھی مخالفت کی ہے۔ انوراگ ٹھاکر کا کہنا ہے کہ یہ دونوں تجاویز ٹیسٹ کرکٹ کی کھوئی ہوئی مقبولیت واپس لانے کا حل نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کی جلدی نہیں۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز نے یو ایس اوپن کا آغاز پر اعتماد انداز میں کیا، اور پہلے راؤنڈ میں عالمی نمبر 29 روس کی ایکاٹیرینا میکاروا کو 6-3 اور 6-3 سے شکست دے دی۔ ان کی بہن وینس ولیمز نے کیٹرینا کوزلووا کو 6-2 5-7 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ ومبلڈن چیمپئن اینڈی مرے نے پہلے راؤنڈ میں چیک ریپبلک کے لوکس روزول کے خلاف 6-3 6-2 اور 6-2 سے کامیابی حاصل کی۔ انگلش فٹ بال کلب آرسنل نے ڈیپورٹیو کے فارورڈ لوکس پیرس اور ویلنسیا کے دفاعی کھلاڑی مستفی سے معاہدے کیے ہیں، جن کی مجموعی مالیت 50 ملین پاؤنڈ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے حالیہ کی حالیہ متنازع تقریر کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے سندھ کی سیاسی اور فوجی قیادت کا اجلاس ہوا ہے۔ تفصیل کے لیے پروگرام کے اگلے حصے میں چلیں گے کراچی۔ اس وقت نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
ایک
انڈیا کے دورے پر موجود امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی میں ملوث گروہوں سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرے. افغان فوج نے شدت پسندوں سے ایک اہم پہاڑی علاقہ جانی خیل واپس لینے کے لیے جارحانہ کارروائی کا آغاز کیا ہے. اس علاقے پر حقانی نیٹورک کے جنگجوؤں نے جمعے کو قبضہ کیا تھا. امریکی صدارت کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو کے صدر سے ملاقات کرنے والے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو سے آئے تارکین وطن افراد کو منشیات فروش اور ریپسٹ قرار دیتے ہیں, اور انہوں نے میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کی تعمیر کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. برازیل کی ایوان بالا میں ووٹنگ جاری ہے, جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ملک کی صدر دلما روزیف کا مواخذہ کیا جائے یا انہیں ان کے عہدے سے مستقل برطرف کر دیا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. اٹلی میں حکام کا کہنا ہے کہ آج ایک بڑے ریسکیو آپریشن کے دوران پناہ کی تلاش میں یورپ آنے والے 3,000 افراد کو بحیرہ روم میں ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے. اتوار سے اب تک 10,000 سے زیادہ پناہ گزینوں کو لیبیا کے ساحل کے ساتھ مدد فراہم کی گئی ہے. ان میں 2 ہفتے کے جڑواں بچے بھی شامل ہیں. ہمارے ساتھی عبید ملک کی مرتب کردہ یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ آواز ہے خالد کی, جو دمشق سے اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر مستقبل کی تلاش میں یورپ جانا چاہتے ہیں. مشرق وسطی کے خراب حالات اور کچھ دیگر پسماندہ ممالک سے آنے والے تارکین وطن نے یورپی ممالک کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے, اور روزانہ ہی سینکڑوں کی تعداد میں تارکین وطن یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک 2,71,000 تارکین وطن نے بحیرہ روم کے راستے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کی. آج بھی ایریٹیریا اور صومالیہ سے تقریباً 3,000 تارکین وطن نے بحیرہ روم کے پرخطر راستے اٹلی پہنچنے کی کوشش کی, جن کی جانیں ساحلی حکام نے بچائیں اور انہیں اٹلی کے ساحلی علاقے سسلی پہنچایا. پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے لینرڈ ڈوئل کہتے ہیں کہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام تارکین وطن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے.
دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومتوں کو کیسے عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کا پابند کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر ہم کس طرح سے مغربی افریقہ میں معاشی مواقع پیدا کریں تاکہ لوگوں کو سرحد پار جانے کی ضرورت پیش نہ آئے.
یورپ پہنچنے کے خواہش مند تارکین وطن میں ایک بڑی تعداد بزرگ خواتین, بچوں اور زخمی افراد کی ہے. آج بھی بہت سے تارکین وطن کی جانیں بچائی گئی ہیں اور انہیں اٹلی کے ساحلی علاقے سسلی پہنچا دیا گیا ہے. ان تارکین وطن کا تعلق ممالک سے ہے, اس بارے میں ایک غیر سرکاری تنظیم سیو دا چلڈرن کی کارکن کہتی ہیں,
آج بھی 1,200 افراد اٹلی کے ساحلی علاقے میسینا پہنچے ہیں. ان میں سے 40 کے قریب افراد کا تعلق مغربی افریقہ سے ہے, اور کچھ خواتین گیمبیا, نائجیریا, صومالیہ اور کچھ خاندان تو مراکو سے بھی ہیں.
یورپ میں داخلے کے لیے اپنا ملک چھوڑنے والے لاکھوں تارکین وطن کی جانیں بچانے اور انہیں پناہ دینے کے لیے یورپی ممالک سر جوڑے بیٹھے ہیں, مگر تاحال بہت سے ممبر ممالک تارکین وطن کی غیر منصفانہ تقسیم کی شکایت کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں ایک مرتبہ پھر جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے کسی ایک ملک کو نہیں بلکہ تمام ممبر ممالک کو مل کر تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی انہوں نے تارکین وطن کی منصفانہ تقسیم پر بھی زور دیا.
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم تارکین وطن کی مساوی تقسیم پر متفق نہیں ہو سکتے تو یہ سبھی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا, اور ہم یہ نہیں چاہتے. ہماری خواہش ہے کہ تارکین وطن کی تقسیم منصفانہ ہو تاکہ مشکلات میں کمی ہو.
فرانس کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ یورپ کو اپنے ممبر ممالک میں صرف انہی تارکین وطن کو آنے کی اجازت دینی چاہیے جو واقعی اپنے ممالک کے کشیدہ اور مشکل حالات کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں. یورپی یونین کے تمام ممبر ممالک ہی تارکین وطن کے مسئلے پر مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک جامع, مناسب اور مضبوط حکمت عملی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے, اور تارکین وطن کا یہ مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھی عبید ملک۔ اسی خبر کے تناظر میں میں نے یو این ایچ سی آر یعنی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین سے وابستہ بابر بلوچ سے پوچھا کہ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کو سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے اور اب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پناہ کی تلاش میں یورپ کا رخ کر رہے ہیں، تو یورپ پناہ گزینوں کے لیے کوئی جامع پالیسی وضع کرنے میں کیوں ناکام رہا ہے؟
22-24 million سے زیادہ پناہ گزین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو حالات ہیں جیسے شام، افغانستان، عراق، یمن یا آپ افریقہ کی طرف دیکھ لیں، اس کی وجہ سے پچھلے سال 10 lakh سے زیادہ پناہ گزین یورپ آئے، اس سال جو سمندر کے راستے سے آئے ہیں 2,07,000 سے زیادہ لوگ ہیں، اور اب تک یورپی ممالک اس نقطے پہ نہیں پہنچے ہیں کہ باہمی طور پہ ان لوگوں کی مدد کیسے کی جائے۔ ہاں یہ دیکھا ہے ہم نے کہ کوشش کی گئی ہے کہ دیواریں بنائی جائیں، پناہ گزین کو پہنچنے نہ دیا جائے، یا ان ملکوں پہ بوجھ ڈالا جائے جیسے یونان یا اٹلی ہیں جہاں پہ پہلے یہ آ کے پہنچتے ہیں۔
بابر بلوچ، جب کوئی شدت پسندی کا واقعہ ہوتا ہے تو یورپ کی جو قیادت یکجا ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک پالیسی آ جاتی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی فوری طور پہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جن ممالک کا آپ نے افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک ذکر کیا، وہاں کیا وجہ ہے کہ اس پر یہ توجہ نہیں دے پاتے؟ اس میں سیاسی عزم کی کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے؟
مجرمانہ فیل تو مجرمانہ فیل ہی ہوتا ہے، بے قصد بے وس پناہ گزین جو کہ سب کچھ لٹا کے بھاگنے پہ مجبور ہیں، انہی لوگوں کے مظالم سے بھاگ کے یورپ کی طرف پناہ کے لیے نکلے ہیں، تو اس کی سزا مہاجرین یا پناہ گزین کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ تر مہاجرین یا پناہ گزین ہمسایہ ممالک کا رخ ہی کرتے ہیں، اس وقت دنیا میں 90% سے زیادہ پناہ گزین جیسے شام کے ہمسایہ ممالک میں، افغانستان کے ہمسایہ ممالک، پاکستان لے لیں، ایران لے لیں، وہاں پہ نکل کے جاتے ہیں۔ یورپ جس طرح سے اس کو دیکھتا ہے کہ ہر پناہ گزین یورپ کی طرف ہی نکلتا ہے، یہ ٹھیک تاثر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یورپ کی طرف نکلے عالمی قوانین میں انسانی ہمدردی کے مطابق، یورپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ پناہ کی تلاش تو بنیادی انسانی حق ہے جس تک ان لوگوں کو رسائی ہونی چاہیے۔
لیکن یہاں پر ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان پناہ کی تلاش میں آنے والوں میں زیادہ تر وہ ہیں جو معاشی وجوہات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہیں، نہ کہ کسی جنگ، جدل اور سیاسی بنیادوں پر ایسا ہوتا ہے۔
بہت سارے یورپی جو سیاستدان ہیں وہ اس کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو اکثریت جو پناہ کی تلاش میں بھاگ کے آ رہے ہیں وہ شام، عراق، افغانستان اور ایسے جنگ زدہ علاقے ہیں جہاں سے لوگ بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور اب بھی پاکستان میں 15 lakh سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں، ترکی میں 30 lakh کے قریب شامی مہاجرین ہیں، تو زیادہ بوجھ تو ایسے ممالک نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن ہاں جو رائے عامہ ہے اس کو انفلوئنس کرنے کی خاطر لوگ یہ بیان دیتے ہیں، کیونکہ یہ آسان ہے جب آپ کہیں کہ جی یہ تو تارکین وطن ہیں اور معاش کی تلاش میں نکلے ہیں، وہ شاید وہ جو لیگل ابلیگیشن شاید وہ ان کی سمجھ میں آتا ہو کہ اس سے بچنا آسان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ان کی ازائلم پروسیس تک رسائی یورپی ممالک کو ان کو دینا ہے، یہ ان لوگوں کا بنیادی حق ہے اور یہ عالمی قوانین کے مطابق بھی ہے۔
بابر بلوچ صاحب، یہی بات ہم گلف ممالک کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مثلا سعودی عرب ہے یا قطر ہے اور عرب امارات ہیں، اس طرح کے جو ممالک ہیں ان پر یہ دباؤ کیوں نہیں آتا کہ وہ ان لوگوں کو جگہ دیں، ان لوگوں کو پناہ دیں، کسی طرح ان کو بسائیں؟
جی بالکل، جس طرف بھی پناہ گزین بھاگنے پہ مجبور ہوں اور جہاں پہ بھی پہنچیں، یہ قوانین سارے ممالک پہ یکساں لاگو ہوتے ہیں، اور جو اعداد شمار ہم نے دیکھے، ہر منٹ میں 24 lakh بے گھر ہوتے ہیں یا ان کو اپنے گھروں سے زبردستی نکالا جاتا ہے، دنیا میں ہر 113 bandha وہ ہے جو زور و زبردستی اپنے گھر یہ یا ملک سے نکالا گیا ہے تو یہ ایک عالمی ذمہ داری بھی بنتی ہے زیادہ تر لوگ سمندر کے راستے آنے والے لوگ یونان پہنچے اٹلی پہنچے جو راستے کے ممالک تھے انہوں نے یہاں تک تو کردار ادا کیا کہ ان لوگوں کی مدد یا فیسیلیٹیشن کی جائے کہ یہ آگے بڑھے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان ممالک کی جو راستے میں تھے ان کی اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے جو لوگ پچھلے سال آئے ہیں اب تک 13-14 لاکھ کے قریب اگر آپ ان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو ہر 1,000 پہ 2 پناہ گزین ملیں گے ان ممالک کو جس طرح سے اس کو مس مینج کیا ہے اس کی وجہ سے یہ یورپ کے لیے مسئلہ بنا ہے اور وہ لوگ جو کوالیفائی نہیں کرتے پناہ گزین کی تعریف پہ پورا نہیں اترتے تو ان کو قوانین ان ممالک کو نہیں روکتے کہ وہ ان کو واپس اپنے ممالک بھیجیں لیکن انسانی قوانین کی احترام کے ساتھ بہتر یہی ہے کہ جب وہ پہلی مقام پہ یہ پہلے ملک میں پہنچے وہاں پہ ان کی داد رسی کی جائے یہ ملک کہے کہ جی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے وہ کہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس سے مسئلے کا حل نہیں نکل سکے گا
یہ تھے یو این ایچ سی آر کے بابر بلوچ یورپ کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں کی بھاری اکثریت کا تعلق اسلامی ملکوں لیبیا شام اور عراق وغیرہ سے ہے میں نے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور سینئر صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ اتنا بڑا عالم عرب ہے پھر یہ لوگ جان جوکھوں میں ڈال کر یورپ کا رخ کیوں کرتے ہیں نام نہاد برادرانہ مسلم جذبات اور احساسات کیا ہوئے
جو پڑوسی ممالک ہیں جو خلیجی عرب ممالک اگر ہیں ان کے پاس دولت تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک تھریٹ پرسپشن بھی ہے کہ ان کی عموماً آبادی کم ہے اس لیے وہ باہر والوں کو اندر اس وقت تک نہیں آنے دیتے ہیں انہوں نے اپنی بارڈرز کو سیل کیا ہوا ہے اور صرف اس کو آنے دیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے باہر سے کوئی لوگ آئیں گے جو مستقل رہنے کے لیے آتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی اپنی آبادی ڈائلیوٹ ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کا اجتہام زیادہ ہو جائے گا پھر یہ کہ لامالا جو ان کی سروسز ہیں جو سوشل سروسز ہیں اس پہ زور پڑے ان کے خرچے بڑھیں گے یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ نہیں آنے دیتے ہیں ان کے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے مثال کے طور پہ آپ عرب امارات کو دیکھ لیجیے آپ کویت کو دیکھ لیجیے آپ یہ سارے ممالک وہ ہیں جن کی اپنی آبادی نسبتاً کم ہے اور باہر والے زیادہ ہیں اس لیے بھی جو اس طرح کے کرائسس ایریاز ہیں چاہے وہ لیبیا ہو چاہے وہ شام ہو چاہے وہ عراق ہو وہاں سے لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ مغرب جائیں تاکہ وہاں ایک تو سوشل سیکیورٹی انہیں مل جاتی ہے اور دوم یہ کہ پرمننس ہے ایک مستقل صورتحال ہے یہ فرق ہے عرب ممالک میں اور مغرب میں اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھاگ کر کے ان کرائسس کے حالات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مغرب پہنچیں وہ یورپ پہنچیں اگر امریکہ اور کینیڈا پہنچ سکیں تو وہاں پہنچ جائیں لیکن یہاں نہ وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ان عرب ممالک میں انہیں آنے کی اس طرح اجازت ہوتی ہے
راشد حسین زیادہ تر جو پناہ گزین ہیں وہ مسلمان ہیں تو وہ اسلامی جذبہ وہ برادرانہ احساسات وہ اخوت وہ کہاں چلی گئی ہے
عمر بنیادی طور پہ دنیا ان اس اخوت پہ نہیں چلتی ہے نہ ہی دنیا کی سیاست اس پہ چلتی ہے سب سے پہلے انسان اپنا دیکھتا ہے اور عرب دنیا بھی اس سے خالی نہیں ہے میں نے وہاں تقریباً 25 سال گزارے ہیں میں وہاں کام کرنے کی وجہ سے رہا ہوں مجھے بھی پرمننس نہیں تھی تو وہاں اگر کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے اور جو ان کی اسکیم آف تھنگس میں فٹ ہوتا ہے جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جہاں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی وہ ہٹا دیں گے وہ جانے کا کہہ دیں گے یہ اخوت اور یہ باتیں آئیڈیلی تو بہت اچھی ہیں لیکن پریکٹیکل دنیا میں
عملی زندگی میں کچھ نہیں جو جنگیں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں لیبیا میں عراق میں اب شام میں خانہ جنگی چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ مغربی ممالک کے اپنے مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں اسی طرح جو عرب ممالک ہیں سعودی عرب ہے یا کویت ہے یا قطر ہے یا دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے کیوں تنقید نہیں کی جاتی ان پر کہ بھائی آپ کے مفادات اس جنگ میں شامل ہیں تو آپ کم از کم ان لوگوں کو پناہ تو دیں
کون سا اسلامی ملک ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہو کر کے بول سکتا ہو. ہر کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کچھ تو لیڈرشپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ, مثال کے طور پہ پاکستان ہے, پاکستان کے جو لیڈران حضرات ہیں ان کے ذاتی انٹرسٹ سعودی عرب میں اور دوسرے خلیجی ممالک پہ ہیں. دوم یہ کہ پاکستان کا ان کے اوپر دار و مدار اور انحصار رہا ہے معاشی طور پر. اگر آپ دوسروں سے پیسہ لیتے رہے ہیں تو پھر ان کے سامنے آپ سینہ تان کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اکثر یہ مسلم ممالک عموماً غریب ہیں, مفلوق الحال ہیں, وہ ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں سے شاید کچھ پیسے آ جائے, اور جو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی آپ کو پوزیشن کھو دیتے ہیں, جس کے تحت آپ کھڑے ہو کر ان کے سامنے آنکھیں چار کر کے کوئی بات کہہ سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس مسئلے پہ بلکہ کسی بھی اور مسئلے پہ آپ مسلم ممالک سے, اسلامی دنیا سے ان پر کوئی کریٹیکل قسم کی تنقیدی نظر سے کوئی بات نہیں دیکھیں گے.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور سینئر صحافی راشد حسین. سعودی عرب میں مشکلات کا شکار پاکستانی محنت کشوں کے رشتہ داروں نے آج دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وعدوں اور دعووں کے باوجود حکومت نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. اسلام آباد سے ہمارے ساتھی طاہر عمران کی رپورٹ.
میں اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہوں, جہاں پہ اسلام آباد, مانسہرہ, ایبٹ آباد اور آس پاس کے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو, جو کہ سعودی عرب میں ملازمتوں کی وجہ سے اور مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں, یہاں پہ لوگ مختلف قسم کے بینرز اور پلے کارڈز لے کے آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جن سے بات کریں گے. یہاں پہ مجھے نام بھی نظر آ رہے ہیں ان کمپنیوں کے جن میں لوگ ملازمت کر رہے تھے اور ان کو تنخواہیں نہیں ملی. تو یہاں پہ ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. اور آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام صدیق ہے اور میرے بھائی ہیں سعد میڈیکل سروسز میں سعودیہ دمام میں.
کتنے عرصے سے وہاں پہ رہے؟
وہ 22 سال سے وہاں پہ سروس ان کی ہوئی ہے اس میں. تو ابھی کیونکہ پچھلے 10 مہینے سے وہاں پہ جو کمپنی ہے اس نے سیلری دینی بند کر دی. پہلے تو یہ کیا کہ سیلری بند کر دی, پھر ایسا ہوا کہ ان کے جو اقامے تھے وہ ان کو واپس نہیں دیے رینیو کر کے. پاسپورٹ آلریڈی وہاں پہ سعودیہ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق وہ کفیل کے پاس ہوتے ہیں. تو 10 مہینے سے وہ لوگ بڑی مشکلات میں وہاں پہ, تو بھیک مانگنے پہ لوگ مجبور ہیں.
تو واپس کیوں نہیں آ جاتے وہ؟
جی, واپسی کا یہ ہے مسئلہ کہ ایک تو ان کے پاس اقامے نہیں ہیں, دوسرا ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں کے قوانین کے مطابق وہاں کی پولیس انہیں اریسٹ کرتی ہے. تو اگر اریسٹ کر لے گی تو وہ تو کئی عرصہ زمانہ جیلوں میں وہاں پہ سڑتے رہیں گے.
آپ کے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ کس طرح پورے ہوتے ہیں؟
جی, بہت مشکل سے. میں خود سے جو کچھ کر سکتا ہوں اس میں بڑی مشکل سے گزارا چل رہا ہے, کیونکہ وہاں سے جو ہمیں آتا تھا منتھلی بجٹ جو, تو وہ تو اب وہاں سے ہمیں نہیں مل رہا. شادی شدہ ہیں وہ بھی, ان کے بھی بڑے بڑے بچے ہیں, بچیاں ہیں جن کی شادی ہونی ہے.
پاکستانی سفیر نے اس دن کہا تھا کہ جن لوگوں کے یہ معاملات اس طرح کے ہیں وہ وہاں کی جو انصاف کی وزارت ہے اور لیبر کی وزارت, اس سے رابطہ کریں, عدالت میں لے کے جائیں اپنے مالکان کو جو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں. کیا ایسی کوئی بات ان کو پتا ہے؟ اگر پتا ہے تو وہ کیوں نہیں اس پہ عمل کر؟
جی بالکل, ایسی بات ان کو پتا ہے. کچھ لوگوں نے جن میں میرے بھائی بھی شامل ہیں وہاں کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے کیس. لیکن ہم ایران ہیں کہ ہمارے جو وہاں کے لوگ ہیں, رشتے دار ہیں, وہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری وزارت خارجہ میں سے کوئی وکیل, کوئی سپورٹر وہاں پہ نہیں ہوتا. وہ جو کچھ بھی کرنا ہے انہوں نے اپنے طیبے یعنی کہ کرنا ہے. تو وہ تو اس طرح کا تو چل رہا ہے, لیکن ہمارے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے وہاں پہ ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہے.
آپ کا وہاں پہ کون؟
میرا وہاں پہ بھائی ہے وحید اختر, میرا کزن ہے, دو تین کزن ہیں. تو 11 ماہ سے انہیں سیلری نہیں ملی ہے اور اقامہ بھی وہ نیا نہیں جاری کر رہے ہیں. کام ان کا بالکل وہ بند پڑا ہوا ہے.
کس شہر میں وہاں پہ؟
وہ دمام میں.
اچھا, پاکستانی سفیر جو جن سے بی بی سی نے کچھ دن پہلے بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت مدد کر رہی ہے کہ اگر تنخواہیں نہیں مل رہی تو ان کے کام بدل سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ. کیا ایسا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کوئی بات ان کو پتا ہے کیا انہوں نے؟
وہ گئے ہیں لیکن وہ 200 ریال پر وہ جو کھانے کا انہوں نے دیا ہے وہ ابھی 1 ماہ کا دیا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی امداد نہیں کی ہے وہاں.
نہیں تو یہ جو کمپنی کے خلاف کیس کرنے کی بات ہے, کوئی کیس کرنے کی ہیلپ کی انہوں نے؟
فی الحال کچھ نہیں ہوا ہے.
آپ کا نام؟
آصف عباسی ہے جی میرا نام.
اور آپ کے وہاں پہ کون؟
بڑے بھائی ہیں وہاں پہ سعودیہ میں, اور تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, 12 سال ہو گئے ان کو وہاں پہ جاب کرتے ہوئے اس سعد کمپنی میں دمام میں. لیکن تقریباً 11 ماہ ہو گئے ان کو کوئی سیلری, کوئی فوڈ الاؤنس, کچھ بھی نہیں ملا. سعودیہ میں جتنے بھی قانون ہیں وہ صرف وطنیوں کے لیے ہیں, خرچوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. میں خود وہاں پہ رہا ہوں تقریباً 4 سال, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہمارے اسپیشل جو پاکستانی ہیں ان کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا, جا سکتا ہے جی گیٹ کے باہر نہیں جا سکتا.
تو جو ان کی لیبر منسٹری ہے یا جو ان کی انصاف کی منسٹری ہے اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں پیسے دیں یا کاما دیں یا ایک ملک سے نکالیں؟
ایک دفعہ نہیں, دس دس دفعہ وہاں پہ گئے ہیں, وہ بھی تاریخیں دے دیتے ہیں جی اگلے ماہ آپ کو جو ہے نا آنا پڑے گا.
آپ کا بابا جی وہاں پہ کون ہے؟
دمام میں میرا بیٹا ہے سعودی عرب میں.
تو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے؟
وہاں پر پلمبر ہے, 10 سال سے کام کر رہا ہے, 11 مہینے کی اس کو سیلری نہیں ملی ہے. تو اب یہ حالات ہے کہ اس کو پاسپورٹ دے دیا کہ یو کین گو پاکستان. تو اگر عرب میں ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ یہ انصاف کیا جاتا ہے, ہندوستان والوں نے اپنا حق لے لیا, بنگلہ دیش والوں نے اپنا حق لے لیا, کیا پاکستان اتنا مظلوم رہ گیا؟ بچے وہاں پر ہمارے پاکستانی خیرات مانگتے ہیں اور فٹ باروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور وہ جا کے سعودی عرب میں خیرات مانگتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی کیا زندگی؟ خدا را میں نواز شریف صاحب سے مطمئنہ گزارش کرتا ہوں کہ سعودی عرب کسی پاکستانی کو جانے کی اجازت نہ دی جائے. اگر وہاں پر جا کے غلامی کی زندگی گزارنی ہے, ہمیں سعودی عرب والے غلام سمجھتے ہیں, ہم الحمدللہ ان کو مسلمان اپنے بھائی سمجھتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں, اپنے غلام. آج میرا بیٹا دمام میں بھیک مانگ رہا ہے, یہ ہمارے کیسے مسلمان بھائی ہیں؟
اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی تھی ہمارے ساتھی عمران طاہر نے اس احتجاجی مظاہرے سے جو سعودی عرب میں مقیم پاکستانی محنت کشوں کے رشتہ دار اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے کر رہے تھے. اور اب چلتے ہیں صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی, جہاں آج سیاسی اور فوجی قیادت کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے حالیہ متنازع تقریر کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس خبر کی تفصیل کے ساتھ کراچی سے نمنگار ریاض سہیل اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. ریاض, کیا فیصلے ہوئے اس اجلاس میں؟
جی, 22 اگست کو جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں اے آر وائی سمیت دیگر نیوز چینل پر حملہ کیا گیا تھا, اس کے بعد صوبہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے اینٹی رائٹ فورس کے نام سے ایک علیحدہ سے فورس بنائی جائے گی جو اس صورتحال کو نپٹے گی. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ہوتی ہیں ان کو سم جو جاری کی جائیں گی, نمبر پلیٹس جن پر سم ہوگی جو سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے ان کو ریڈ کیا جا سکے گا, ان کے ذریعے ان کے رجسٹریشن نمبر اور انجن نمبر آ سکے گا, اور اس سے جو گاڑیاں جرائم میں استعمال ہوتی ہیں یا چوری ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے گی. اس کے علاوہ جو مشیر اطلاعات ہیں مولا بخش چانڈیو, انہوں نے بتایا کہ جو مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن کے لیے صوبائی حکومت اٹل ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جے یو آئی کے جو رہنما ہے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے کراچی میں ایک جلسہ کیا تھا مدارس کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور مدارس کی رجسٹریشن حکومت کی شرائط سے نہیں ہوں گی. اس پر مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ جو بھی دینی جماعتیں ہیں ان کے خدشات دور کیے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو عید قربان پر خالے جمع کی جاتی ہیں اس کی جمع کرنے کے لیے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی این او سی ضروری ہوگی. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ جو رقم ہے وہ کہاں خرچ کی جائے گی.
ریاض, یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کے خلاف ظاہر ہے کہ جب یہ 22 اگست کو تقریر ہوئی تھی اس کے بعد کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا تھا, دفاتر وغیرہ بھی توڑے گئے, کچھ سیل کیے گئے, اس میں اب کیا تازہ ترین ہیں؟
جی, اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے جو بریفنگ دی ہے اس میں ایم کیو ایم کا نام لیے بغیر اور ان کا حوالہ دیے بغیر انہوں نے کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی کہ جس طریقے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم پر پابندی عائد کی جائے یا اس کے جو سیاسی دفاتر ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ جو ضلعی سطح پر, یونٹ سطح پر, سیکٹر سطح پر جو کافی جو دفاتر مسمار کیے گئے ہیں وہ سرکاری املاک پر تعمیر کیے گئے تھے, اس وجہ سے انہیں جو ہے مسمار کیا گیا ہے, وہ غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے ان کے خلاف یہ قدم اٹھایا گیا ہے.
کراچی سے ریاض سہیل, اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب چلتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان, جہاں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تحت منعقدہ سیمینار میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سنتے ہیں اس کردو سے صحافی موسیٰ چلونکھا کی رپورٹ، جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی گلگت بلتستان کی آرگنائزر آمنہ انصاری کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
اس 46 ارب ڈالر کے اندر جو ہے گلگت بلتستان کے لیے ایک روپیہ بھی اس وقت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی مختص کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کو کچھ دینا تو چھوڑیں، گلگت بلتستان کی نمائندگی تک نہیں ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے کہا،
اس وقت تک تقریباً گلگت بلتستان کی تقریباً کوئی 6,000 کنال زمین وہ سی پے کے نام پر الاٹ ہوئی ہے، جو کہ ہماری آبا و اجداد کی، ہمارے لوگوں کی ملکیتیں تھی۔ حکومت پاکستان سے کمپنسیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے گوادر اور لاہور جیسا کمپنسیشن ہماری زمینوں کو نہیں دیا تو اپنی ملکیتوں کے تحفظ کے لیے گلگت بلتستان کے لوگ مطلب آخری حد تک جا کے احتجاج کریں گے۔ اس لیے ہم وقت پہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ آپ کو جتنی زمین چاہیے، جتنی آپ کو اقتصادی راہداری کے لیے مطلب ایریا چاہیے، ہم کمپنسیشن کے عوض میں دیں گے۔ مفت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے حصہ نہیں مانگ رہے، حیثیت مانگ رہے۔
عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے وائس چیئرمین و مجلس وحدت المسلمین کے رہنما آغا علی رضوی نے کہا کہ گلگت بلتستان کے دریاؤں سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، پھر بھی انہیں محروم رکھا گیا ہے۔
ہمیں ایک آئینی حیثیت کا تعین کر کے اس کے بعد جو ہے ہمیں جو پاکستان کے دیگر صوبوں کو جو حقوق مل رہے ہیں اسی حساب سے ہمیں سی پیک میں بھی اسی مناسبت سے ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ ہم سی پیک معاہدے کا مخالف نہیں ہے، ہم اس کے حامی ہیں، لہٰذا ہم اپنا حق مانگتے ہیں سی پیک سے۔
گلگت بلتستان میں مسلم نون کے رکن قانون ساز اسمبلی، پارلیمنٹ سیکرٹری برائے معدنیات اور کامرس اقبال حسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
ٹوٹل 46 ارب ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر، اس میں 35 ارب ڈالر جو ہے انرجی کے لیے، تو میرا خیال ہے اس 35 ارب ڈالر میں جو انرجی کرائسس ہے اس پہ جو اس کو فوکس کیا جائے گا، اور اس میں جو گلگت بلتستان کا حصہ ہوگا یقیناً گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا جو جائز حق ہے ان کو ضرور ملے گا۔ اور جو کمیونیکیشن کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے بھی جو کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے گلگت بلتستان میں روڈز کے، اس پہ بھی گورنمنٹ فوکس کرے۔
عوامی حلقوں کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت کے نمائندے سی پیک میں مناسب حصہ یا یقین دہانی کرانے میں یکسر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔
اس کا دوسرے صحافی موسیٰ چلونکا، پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل جمروت کسی زمانے میں منشیات فروشوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے ایجنسی میں منشیات کے کھلے عام فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جمروت سے نمنگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
جمروت تحصیل کے ایک دکاندار محمد امین کچھ عرصہ پہلے تک اپنی دکان میں ہر قسم کا نشہ فروخت کرتا تھا، لیکن اب اس چھوٹی سی دکان کو جنرل اسٹور میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ حکومت کی طرف سے منشیات کے فروخت پر پابندی ہے۔ محمد امین جیسے تاجروں کا اب کہنا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے اب کوئی ایجنسی میں کلیام منشیات فروخت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا،
یہاں ہر قسم کا نشہ فروخت ہوتا تھا، چرس، افیم اور شراب وغیرہ، لیکن اب 3 سال سے مارکیٹ بند ہے، حکومت کی طرف سے پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ ایک تولہ چرس برآمد ہونے پر 30 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔
جمروت تحصیل کا علاقہ وزیر ڈنڈ چرس اور افیوم کی فروخت اور سمگلنگ کے لیے ملک بھر میں شہرت رکھتا تھا، تاہم مقامی انتظامیہ نے حالیہ دنوں میں اس مارکیٹ میں منشیات کے 400 سے زائد دکانوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ علاقہ پشاور شہر کی حدود سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ فاٹا میں منشیات کی خرید و فروخت اور اس کے استعمال پر ابتدائی سے کوئی زیادہ سختی نہیں رہی ہے، لیکن قبائلی علاقوں میں حکومتی ریٹ کی بحالی کے بعد اب منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تاہم ان تمام تر سختیوں کے باوجود علاقے میں اب بھی کم مقدار میں چرس رکھنے اور اس کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جمروت کے تحصیلدار عصمت اللہ وزیر کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے ان علاقوں میں نگرانی کا عمل تیز کر دیا ہے جہاں لوگ چور چھپے منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ ایک بندہ اگر کوئی جائز کاروبار کے سلسلے میں وہ دکان کھول لے، اور اس سے کوئی ناجائز چیز برآمد ہو گئی تو اس کا دکان بھی مسپار ہوگا اور اس کو بھاری جرمانہ بھی کیا جائے گا. اس کو ضمانت جو ہوتے ہیں وہ یہاں کے لوکل ملکس جو نوٹیبل یہاں پر ہوتے ہیں وہ اس کی ضمانت دیتے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر ہمارا جو پوسٹ کمانڈر ہے وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے. تو ابھی تک کافی فرق پڑا ہے.
قبائلی علاقوں میں قوانین کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں نشے کے استعمال اور اس کی خرید و فروخت کو کبھی جرم کے زمرے میں شمار نہیں کیا گیا ہے, لیکن اب تبدیلی کے آثار ہیں. رفعت اللہ اورگزئی, بی بی سی جمرود, خیبر ایجنسی.
اور اگر آپ تازہ ترین خبریں, تصاویر, ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو پتہ آپ جانتے ہی ہیں, جی ہاں, بی بی سی اردو ڈاٹ کام. جہاں اس وقت جو شہ سرخی ہے وہ ہے جان کیری کا بیان, جس کی تفصیل آپ نے سیربین میں بھی سنی. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ.
انڈیا کے دورے پر موجود امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی میں ملوث گروہوں سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرے. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ملک کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بیٹے ساجیب وزید کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں زیر حراست 81 سالہ صحافی شفیق الرحمان کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. اٹلی کے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحیرہ روم میں مزید 3,000 تارکین وطن افراد کے ریسکیو میں تعاون کیا ہے. امریکہ اور کیوبا کے درمیان 50 سالوں سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی کمرشل پرواز کیوبا پہنچ گئی ہے. برازیل کی ایوان بالا میں ووٹنگ جاری ہے, جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ملک کی صدر دلما روزیف کا موافقہ کیا جائے یا انہیں ان کے عہدے سے مستقل برطرف کر دیا جائے. اور افریقہ میں ہاتھیوں کی آبادی کے بارے میں کیے جانے والے ایک بڑے سروے میں سامنے آیا ہے کہ پچھلے 7 سالوں کے دوران ان کی تعداد میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.